بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یہ کلام پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات ہیں. ابھی اس کا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں. پہلے آپ کو قصہ اکثر لوگوں کو تو معلوم ہے لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یونس علیہ السلام عراق میں تھے اور ایک شہر موصل تھا, وہاں ہوتے تھے, دریا کے کنارے تھا, دریا کے کنارے تھے. خود حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اس کے مقابل ایک شہر نینوا نام کا تھا. تقریباً 100,000 کی آبادی قوم سمود آباد کی. قرآن پاک میں ہے کہ سورۃ الصافات میں یونس علیہ السلام کو 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر دے گا. اس زمانے کا 100,000 یا اس سے بھی زیادہ بڑی آبادی. مفسرین کے مطابق یونس علیہ السلام کا زمانہ 700-800 قبل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں آیا, 6 صورتوں میں ذکر کر سکتے ہیں. اور ان کا لقب ذو النون اور صاحب الحوت, یعنی مچھلی والا کہہ کر کے ذکر کیا. دونوں کے معنی یہی ہیں, مچھلی والا. نون جو ہے وہ بڑی مچھلی ہو گئے تھے. اس کی وجہ یہی ہے, جیسا کہ آپ کو قصہ معلوم ہے کہ کئی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو ذو النون یا صاحب الحوت. حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت ملی تو نبی جو بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص منصب ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو گمراہی سے نکالے, بت پرستی سے نکالے, شرک سے نکالے, کفر سے نکالے. یونس علیہ السلام اس میں مشغول ہو گئے اور توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن ان پہ اثر ہی نہیں ہوا. ان کی دعوت قبول کرنے سے قوم نے انکار کر دیا. وہ اپنے بت پرستی وغیرہ میں ہی لگے اور انتہائی درجے کا غرور اور کبر تھا ان میں. یہ غرور اور کبر جو ہے یہی ظالم, اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. کبر جو اسی کا بیان پہلے بھی ہوا ہے کئی بار اس مرتبہ بات کا فکر. تو وہ قوم خطارہ ہی فرمائے کہ دیکھو یہ قدر کی وجہ سے اپنے جہنم نصیب ہوئے. تو غرور اور تکبر میں مبتلا قوم نے انکار کر دیا. جب ان کی سرکشی اور نافرمانی بہت بڑھ گئی تو یونس علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان لوگوں کو کہہ دو 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے. 3 دن کی مہلت دی گئی تو آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا کہ بھئی 3 دن میں تم پر عذاب آنے والا ہے. اب لوگوں نے مشورہ شروع کیا کہ یونس علیہ السلام بہرحال سچ بولنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ رہا ہے تو یقیناً آ رہا ہے, کیونکہ اندر سے تو کافر بھی ہوتا ہے تو وہ مانتا ہے. اصل جو جرم ہے کافر کا وہ انکار کرنا ہے جانتے ہوئے, یہ نہیں جانتا نہیں. جو جانتا ہی نہ ہو توحید کو, توحید ایسی چیز ہے کہ یہ تو خیر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں توحید کو جانتا, ایک فطری چیز ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں جانتا اور واقعی نہیں جانتا, تو وہ قابل معافی ہو جائے گا. میں نے کہا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا, توحید کا سوال ہوگا بے شک, کیونکہ توحید ایسی چیز ہے کہ جو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. تو وہ چونکہ انکار کر رہے تھے لیکن اندر سے تو مانتے تھے. چنانچہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب نے کہا کہ بھائی بول تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں, یہ جب کہہ رہے ہیں عذاب آنے والا تو واقعی عذاب آ جائے گا. تو اس بات کو ان کی نظر انداز نہ کرو. پھر مشورہ ہوا اور یہ طے پایا کہ اگر یونس علیہ السلام اس رات میں بستی میں ہیں تب تو عذاب نہیں آئے گا, اور اگر نہیں ہے تو عذاب آئے گا. اتنا بھی وہ جانتے تھے. چنانچہ دیکھا تو یونس علیہ السلام غائب تھے, نہیں تھے بستی میں, نہیں تھے. یہ بچوں کے لیے اچھا قصہ ہے, بڑوں کو تو پتا ہی ہے. تو رات کو بستی سے نکل گئے یونس علیہ السلام. صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سر پر منڈلائے, سیاہ دھواں اور بادل تھا اور منڈلانے لگا. تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے. یہ دیکھ کر اب حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کو تلاش کرو اور اب ایمان لے آؤ, نہیں تو عذاب آ پہنچا اور توبہ کر لیں. مگر آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں پایا. تو پھر یہ لوگوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اب چاہتے ہیں یوسف اسلام ہے نہیں, ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں, یہ عذاب تو سر پہ کھڑا ہے. تو سارے عورتیں بچے جانور سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا اور تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر انتہائی عز و انتصاری کے ساتھ, اب دیکھیے سارا قبل چھوڑ دیا, ڈر کے مارے سارا قبل چھوڑ دیا اور توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں مشغول ہو گئے. پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا, ایسا کبر گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کے انتظار میں رہنا تو فضول ہے. ہمیں تو اس سے سبق لے کر پہلے کبر اور ایسی چیزوں سے توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا اور وہ ایمان بھی لے آئے. اللہ میں سے کہہ بھی رہے غلطی ہوئی, یا اللہ معاف کر دیجئے, ہم سے عذاب کا تحمل نہیں ہوگا, اور ہر طرح سے اپنے کو عاجز بنا دیا, اپنے آپ کو نیچا کر دیا, مٹا دیا, گرا دیا, کپڑے تک ٹاٹ کے پہن لیے. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے. لیکن رحم اللہ تعالیٰ کا تو ہمیشہ اسی پہ آتا ہے, ایسی چیزوں پہ رحم آتا ہے کہ آپ بدلا اپنے کو گرا دے, دو معاف کر دیا, عذاب کو ہٹا دیا گیا. ایک مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گزرے, ہمارے سلسلے میں غالباً تیسرے ہیں یا چوتھے. تو فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ شہر نینوا پہ جو عذاب آیا آیا منڈایا اور دفع ہو گیا, تو وہ دعا کیا تھی؟ یہ تو رونا پیٹنا آہو بکا آسمان سے ڈھونڈنا, سب لوگ پریشان یوں سمجھیں گے, لیکن آخر دعا کیا تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ختم کر دیا. تو یہ بہت نادر ہے کہ عذاب آئے اور کر, اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا کرام پہ کہ ہمارا عذاب پھر واپس نہیں ہوتا. لوط علیہ السلام کو جو بھیجا گیا عذاب, فرمایا کہ بس ابھی واپس نہیں ہو سکتا. وہ یہ دعا تھی, اللہم ان ذنوبنا قد عظمت, یا اللہ ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے. اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت, اور ظاہر ہو گئے, وانت اعظم, اللہ اعظم تو آپ ہیں, بڑے تو آپ ہیں, واجل, فافعل بنا, بس ہمارے ساتھ کر دیجیے, ما انت اہل, ما انت اہل, جو آپ کی شان کے لائق ہے, یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر دیجیے, ولا تفعل بنا ما نحن اہل, یا اللہ وہ معاملہ ہمارے ساتھ مت کیجیے جس کے ہم اہل ہیں. دیکھیے یہ ہے, یہی دعا بھی جو سات بار پڑھتے ہیں اس میں یہ شامل ہے. تو اصل جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اسی طرح کی دعا ہے, اللہم افعل بی و بہم, یعنی سارے لوگوں کے ساتھ جن کا ہمارا تعلق ہے اور مسلمانوں کے ساتھ, اللہم افعل بی و بہم عاجلا و آجلا فی الدنیا والآخرہ, ما ماں انت لہو ہے، زیادہ جو آپ کی شان کے لائق ہے وہ معاملہ ہم سے کیجیے گا، اور جو ہمارے ہم جس کے مستحق ہیں وہ مولا ولا تفعل بنا یا مولانا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مالک، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر دیجیے جس کے ہم اہل ہیں، جس کے ہم مستحق ہیں۔ لیکن یہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، یوسف علیہ السلام کی قوم پہ بھی یہ لکھا، فضل بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور مارک القرآن میں لکھا ہوں۔ یہ روایات میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی دسویں محرم کا دن تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، اللہ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، اور ان کے توبہ کا اور استغفار کا حال انہیں معلوم نہیں ہوا۔ جب عذاب ڈل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ عذاب تو آیا نہیں، تو اب قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، اور قانون وہاں کی قوم کا یہ تھا کہ اگر کوئی جھوٹا نکلے تو اس کو قتل کرتے۔ اندازہ کیجیے یونس علیہ السلام کی قوم ایسی کافر قوم تھی، لیکن قانون بنا تھا کہ اگر جھوٹ بولے تو قتل کرتے، اور ہم آپ صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولتے ہیں، اتنا لہ رہنا ہے جس کو دیکھے جھوٹ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے، بس بہت رنج و غم ہوا، اور اس پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم جو کنارے پہنچ گئے، وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے، آپ کو ان لوگوں نے پہچان دیا اور کرائے کے بغیر سوار کر دیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب درمیان دریا درمیان سمندر میں پہنچی تو دفتر ٹھہر گئی، اب آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے، کشتی والوں نے منا دی، اعلان کیا کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تبھی یہ کشتی رک جاتی، ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار نہیں، پیغمبر ہے۔ پیغمبر ہوتے ہوئے کہا کہ یہ بھاگا ہوا غلام اور گنہگار میں ہوں، اس چیز کی میں جو آج عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہی عرض کرنے جا رہا ہوں، کاش ہم اپنے کو گنہگار سمجھیں، کیونکہ میں اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا میرا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اور یہ میرا فعل اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نہیں تھا، وہی نہیں آئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایک اجتہادی عمل کیا تھا جو ان کے نزدیک جائز تھا، اور جائز تھا ہر لحاظ سے، لیکن بغیر وحی کے تھا۔ اس کو یونس علیہ السلام نے گناہ قرار دیا اپنے لیے، تو فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تاکہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ۔ کشتی والے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے قرآن دادی کی کہ جس کا نام نکلے ایک آدمی کو ڈالنا ہے، جس کا نام نکلے اس کو ڈال دو، قرآن دادی میں آپ کا ہی نام نکل آیا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا، پھر بار بار قرآن دادی کی گئی، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ اب ہوا یہ کہ ایک بڑی مچھلی اللہ نے بھیج دی، جب ان کو دریا میں ڈالا گیا، سمندر میں ڈالا گیا، تو ایک بڑی مچھلی اسی وقت کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو اسے نگل لیا اور اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جانے اور دور دراز کی مسافتوں میں پھرا دی، بعض افراد نے 7 اور بعض نے 5 دن، اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف، حقیقت حال اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی جو ابھی تلاوت کی گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا، لیکن مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے، اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اسی جگہ کدو کی ایک بیل آپ اگائی، آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے، پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو خیر یہ تو پس منظر ہو گیا. ان اصل چیز جو عرض کرنی وہ میں اب عرض کرتا ہوں. یہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب تعالیٰ فرماتے ہیں اور مچھلی والے نے یعنی پیغمبر یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر چلے جانے میں کوئی داروگیر نہیں کریں گے. بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ تمام نقائص سے پاک ہیں, اللہ تعالیٰ تم سب عیبوں سے پاک ہیں, اور میں بے شک قصوروار, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی قصوروار. تو پھر فرماتے ہیں اب تعالیٰ فاستجبنا له ونجیناه من الغم, سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اصل میں یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کی شان یہ ہے عربی زبان میں کہ وہ حال اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے, صرف حال کے لیے نہیں ہوتا, اسے پورا مستقبل. یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا وعدہ فرما دیا کہ ہم مومنین کو اسی طرح سے ہمیشہ نجات دلاتے رہیں. یہ ہے موضوع. اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہیں, یعنی دو چیزوں کو ہمیں سنبھالنا ہے. ایک تو ننجی المؤمنین فرمایا کہ ایمان والوں کو, ایمان اگر خراب ہے یا ایمان نقص ہے تو یہاں آیت جو ہے اس پہ لاگو نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو اپنے ایمان کو صحیح کرو, اپنے ایمان کو صحیح کرو تاکہ مومنین میں شامل ہو. اصل چیز تو مومنین ہے, وہ قزا لے کر ان جن مومنین. یہاں دو باتیں, ایک تو ایمان کو نہیں اور دوسرے اعتراف قصور, کیونکہ یہ آیت اسی طرح فرمائے ہم اسی طرح جاتے ہیں. جب یہ اعتراف قصور کرو گے ہم نے جاتے ہیں اعتراف قصور کیا, یا حالانکہ ان کا کوئی قصور تو بظاہر نہیں تھا, لیکن فرمایا کہ نہیں یا اللہ میں ہی ظالم ہوں. اس کی ہمارے اندر اتنی سخت کمی ہے, ایمان والوں میں ہی کمی. ہم ایمان والے تو ہیں لیکن اعتراف قصور سے اتنا کتراتے ہیں, اتنا کتراتے ہیں. اور اولیاء اللہ کی اور تمام نیک بندوں کی اللہ کی عادت ہے کہ فوراً قصور مان لیتے ہیں, فوراً اپنا قصور مان لیتے ہیں. یہ خاصیت ہے, کوئی جھگڑے میں نہیں پڑتے. یہ چیز کہاں سے لائیں گے؟ یہ چیز سمجھے, یہ چیز اس وقت آئے گی جب کبر ٹوٹ جائے گا ہمارا. ہمارے اندر تو کبر بھرا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اعتراف قصور تو کیا کریں گے, دوسروں پہ ہم الزام ڈالتے تھے. اس کے بارے میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بہت بڑا مسلمانوں کے لیے, ہمیں گھبرانی چاہیے. فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی حالات اس وقت ہیں, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حالات اس وقت ہیں, ظلم کے ہیں, تاریکی ہے, انتہائی خراب حالات ہیں, بے دینی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف, اس کو دیکھ کے وہ اپنی من مانی کر سکتے ہیں, دین کے نام میں بھی الٹ سلٹی ہو رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے, جس طرح کا بھی ماحول بن گیا ہے ہمارا, اس کا خالق کون ہے؟ خالق تو اللہ نہیں, خالق خیر بھی اللہ تعالیٰ ہے اور خالق شر بھی اللہ تعالیٰ ہے, سجدہ کرنے والے اللہ تعالیٰ. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول پیدا کیا, اس طرح کے حالات پیدا کیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارے ہاتھ میں لینا, اور جو لوگ دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہی محسوس ہوتا ہے, کبھی اصلاح ہو جاتی, اپنے بیگانے سب مل کے شروع ہو جاتے, دین پہ چلنے دکھائیے. تو فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ جب وہ اس ماحول کے خالق ہیں اور وہ اسے پیدا کرتے ہیں اللہ نے, تو ہم تعالیٰ کی رحمت سے بعید, بالکل بعید بات ہے کہ وہ اتنا بڑا شر کا ماحول پیدا کر دیں کہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا, ظلم ہو رہا ہے ہر طرف. اتنا بڑا شر, اتنا بڑا مغلوبیت کا ماحول تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں اور اس کے بعد اس کا تریاق نہ بتائیں, اس کا حل نہ بتائیں,
یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحم ایسے یہ بڑی. کیا آپ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ ایسا خراب ماحول پیدا کر دیا اور اب میں اپنے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بے بس چھوڑ دیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیسا ہی ماحول حق تعالیٰ اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو کبھی مغلوب نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا وعدہ ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین. حقاً علینا, ہم پہ حق ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ حق ہے کہ ہم مومنین کو نجات, مومنین کو نجات ملے گی. مسلمانوں کو نجات دلانا ہمارے ذمے ہے, ہمارے اوپر حق ہے تمہارا, ہم تمہیں نجات دلائیں. کوئی بھی زمانہ ہو, کیسا ہی ماحول ہو, کیسے ہی دشمن آ جائیں, کیسے ہی لوگ آ جائیں, کچھ بھی ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں اور ہر زمانے میں رحمت للعالمین. چاہے کیسا ہی پیچیدہ ماحول ہو, ایک مسلمان پر کیسی بھی مصیبت آ جائے, اس مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے رحمت للعالمین کی حیثیت سے. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ مجبور اور مغلوب اور بے بس بندہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. حق تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مرد ہو جاؤ, بالکل ڈرنا نہیں چاہیے, بالکل گھبرانا نہیں چاہیے, لیکن شرط یہ ہے کہ امتی ہو, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہو, مومنین میں شامل ہو, ایمان کو اپنے ضائع نہ کر دو. اور آج کل حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح کو مومن ہوگا تو رات کو کافر ہو جائے گا, اور رات کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. کثرت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اس کی دو بڑی وجہ ہیں, وہ ابھی عرض کروں گا اگر وقت ملا. لیکن تاریخ شاہد ہے اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو کبھی اکیلا اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ مسلمان کے شامل رہتی ہے اور قیامت تک رہے گی. لیکن تم امتی تو بنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک ہی جو شرط ہے کہ تم ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جاؤ, ایمان کو ہاتھ سے مت جانے دو, یہ تو شرط ہے مومنین کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اعتراف قصور کرو, اپنے کو کہو کہ یا اللہ میں قصور ہوا, میں قصور ہوا. اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ راگ راگنی جائز ہے اور یہ سودی کاروبار جائز ہے, یہ تصاویر جائز ہیں, ہمارا غصہ جائز ہے, ہم لوگ زیادہ بہت بہت زیادہ متفق, ہمارا غصہ جائز, غصہ حرام, غصہ کرنا حرام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کلام پاک نے اس کو صراحتاً حرام قرار دیا, غصے کے کسی بھی اقتضا پہ عمل حرام ہے, اس کو ہم نے حلال کر دیا. حلال کیسے؟ حلال تو نہیں. اگر غصہ آ جائے تو فوراً توبہ میں لگو, بہت بڑے گناہ میں لکھا ہے, غصے کو کبائر میں لکھا ہے. اسی سے بے پردگی, بے پردگی کو حلال سمجھتے کوئی؟ ایمان گیا. یہ جو ہے پردہ شرعی, مامو زاد, خالو زاد, چچا زاد, نندوئی, بہنوئی سے عورت کا پردہ ہے, سب رشتوں سے کوئی کہہ کہ نہیں, کوئی حرج نہیں, یا اس کو مایوس سمجھے, صاف لکھا ہوا قابل ہو جائے گا. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بے وقت کر دیتے, اس پر اعتقاد نہ ہونا, اس پر اطمینان نہ ہونا, اس کا استہزاء یا مذاق اڑانا, وہ ایمان نہیں رہتا. صاف لکھا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو, سنت معمولی چیز تو ہے, اگر عذر ہے اور عمل نہ کر سکے تو بھی اس کی عظمت دل میں رکھنی ضروری ہے, اور اس کی مخالفت تو کسی صورت میں جائز نہیں. وہ تو سیدھے سیدھے ایمان سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, بلا عذر کسی سنت کی مخالفت کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی تھی, یعنی مسلمان ہو چکا تھا. ہدا کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ راستہ بتا دیا جائے, پہنچا دینے کے معنی کو, مسلمان ہو چکا, مسلمان ہو کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے جیسا کہ شادی ہالوں میں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کے, رخصتی کے, ولیمے کے سب طریقے کر کے دکھا دیے, اسی میں رہنا. اور پھر کئی کتابوں میں لکھا ہوا, مثال کے طور پر ولیمے میں اور کسی بھی تقریر میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. بحث جو نے لکھا ہے, لیکن بحث جو نے مسئلہ کہاں سے آیا؟ حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تو جبر مختار میں ہے, اور فرمایا کہ جبر مختار میں جب یہ جزئی مل گئی کہ ولیمے میں جانا جائز نہیں ہے, تو اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جبر مختار تو دلائل چیز کے اوپر بنا ہوا ہے. تو دیکھیں اب ہم نے کیا کیا, ہم نے مخالفت کی, اور مخالفت اس حد تک کی کہ استہزاء اور مذاق پیلن ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتائیں, تم کوئی اور طریقہ اختیار کرو, اور وہ بھی کفار کا طریقہ اختیار کرو, تو ایمان کے تو لالے پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے, اور اس میں تم خوش ہوتے ہو اور اس میں تم فخر کرتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے فخر کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب کتنا ہے. فرماتے ہیں نول نہیں ماں, ہم اس کو کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے, حضور روکیں گے نہیں. بڑے غضب کی اور بڑے قہر کی اور بڑے غصے کی بات ہے, نول نہیں ماتا اللہ بنس نہیں جہنم, اور اس کو جہنم میں بھیج. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, جبکہ معلوم ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پھر کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ ایمان کو اپنے صحیح کرنا ہے, ایمان کو اپنے صحیح اور قوی رکھنا ہے, تبھی تو ہم مومنین میں شامل ہوں گے. اور اعتراف قصور, ہر شخص کو خود اپنے آپ کو ہی مجرم اور اپنے آپ کو ہی گنہگار اور اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھنا چاہیے. جہاں دوسروں پہ انگلی اٹھی ختم ہوئی, وہ پھر آپ اس سے نکل گئے جو یونس علیہ السلام کی وجہ سے کہ واقعی کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ کذالک ننجی المؤمنین, ہم اسی طرح سے مومنین کو اس طرح سے جو شرط یہ ہے کہ وہ اعتراف قصور کرو, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی قصوروار ہوں, دوسرے کو ظالم نہ ٹھہراؤ. لیکن آج ہمارا گھروں کے اندر, باہر آفسوں میں, تجارت میں, سڑک پر, سڑک پہ دو گاڑیاں جائیں دیکھیے آپ تماشا, قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں وہ, اور ہم بڑے پاک. بھائی یوسف علیہ السلام نے تو اپنے کو پاک بتایا نہیں, اتنے بڑے ان پہ الزام لگایا گیا, ان پہ غلط بہتان لگایا گیا, یعنی کیا گیا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. کیا فرماتے ہیں, مما ابر رہے ہو نفسی, میں اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا, ان نفس لعمارتم بالسوء, یہ نفس تو ہے ہی کثرت سے برائی کا حکم کرنے والا, الا ما رحم ربی, سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ رحم فرما دی. تو دیکھیں ہماری جو غلطی بہت بڑی ہے, دو جگہ پہ ہو رہی ہے اس وقت, اسے ہمیں بہت خیال کرنا ہے. ایک تو اپنے ایمان کو صحیح کریں, ایمان ہی اگر صحیح نہیں تو کوئی بھی وعدہ نہیں, اور مرتے ہی پھر عبد العباد کا عذاب ہے, عبد العباد کا عذاب ہے, اس کے بعد کوئی کسی طرح سے چھٹکارا ہی نہیں ہے. تو گناہ کو حلال سمجھنا ایک تو یہ کثرت سے ہو رہا ہے, بہت کثرت سے. اب دیکھیں ٹی وی حرام ہے یا نہیں, ٹی وی حرام, تصاویر حرام ہے یا نہیں, حرام ہے, نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یا نہیں, قرآن کی روح سے حرام, حدیث کی روح سے حرام, تو اور کیسے حرام آپ چاہتے ہیں اس کو. اور آپ جہاں جہاں بے پردگی ہے, جہاں جہاں شریف پردہ نہیں, یا جہاں جہاں ٹیلیویژن وغیرہ ہے, وہاں آپ جا کے سروے کر لیجئے, عدد و شمار معلوم کر لیجئے, کوئی اس کو حرام نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ. ہر ایک ہے, اس میں کیا حرام, جن رات ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو اس میں کیا حرام, اور جہاں شریف پردہ نہیں ہے تو اس میں کیا حرام. اور اپنے دیوروں کے سامنے آ رہی ہے, نندوئی کے سامنے آ رہی ہے, بہنوئی کے سامنے آ رہی ہے, خالو کے سامنے آ رہی ہے, پھوپھا کے سامنے آ رہی ہے, اور کہتی اس میں حرج کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام پاک اور تمام فقہ اور شریعت تو یہ کہہ کہ حرام ہے, اور تم کہو کہ حلال ہے, تو ایمان نہیں رہے گا اس کے ساتھ. ایمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات کو سچا ماننے کا نام ہے, کلام پاک کی ہر بات کو سچا مان لیں. ایمان میں ایک سب سے بڑا جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے, جس کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح کو مومن ہوگا تو رات کو کافر, اور رات کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم گناہ کو حلال سمجھنے لگے. کچھ عرصہ پہلے اتنا نہیں تھا, اب یہ بہت ہے. اب تو بہت زور لگا کر جو اسلامی تحریکی لوگ باز ہیں, وہی اس کو ان چیزوں کو جائز قرار دے رہے ہیں جو کہ بالکل حرام ہے. اس کو یہ بہت ہو گیا, بہت ہے, تصاویر بالکل حرام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے حرام ہے اور متبادل احادیث کی وجہ سے حرام ہے، ان کا بھی انکار کر دیتے، اور اچھے اچھے لوگوں نے تصاویر لگائی ہیں، پردے میں ہے بہت چیزیں، موسیقی کو حلال کر دیا، ہر چیز میں موسیقی گزار، موسیقی تو حرام ہے، اسی طرح گانا بھی حرام ہے، دھن کے ساتھ جو گانا ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے. تو خیر ہم لوگوں نے بہت گناہوں کو، اور اس لیے تو وہ گناہ ہوئے، اور دوسرے گناہ غیبت، غصہ، ظلم. ظلم کو تو ایسا رائج کر دیا ہے کہ مظلوم آواز ہی نہیں اٹھا سکتا. آفیسز میں چلے جائیے، گھروں میں چلے جائیے، جہاں جہاں ظلم کا کیا مطلب، حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، اگر حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تو ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ کا اپنے ظلم کے بارے میں تو سب موجود ہے. وہ ظلم تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کو گناہ کی پیڑھی سے نکال دیا، اپنے رسم و رواج کے اوپر چلے جا رہے، کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے ایمان رہے گا جب آپ چیزوں کو جو حرام ہیں ان کو، جو بالکل حرام ہے ان کو آپ حلال سمجھیں، بلکہ حق سمجھیں، حق سمجھنے لگ گیا الٹا. تو دو چیزیں، ایک چیز یہ چیز ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جا کر ہے، دوسرے جس قدر آج کل سنتوں سے عدم اطمینان اور سنتوں پہ عدم اعتقاد اور سنتوں کا تقریباً استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے، اس سے ایمان چلا جائے گا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عظمت ضروری ہے دل میں، ان کی محبت ضروری ہے، ان کے احکام کی وقت دل میں ضروری ہے، تبھی تو ایمان ہے. ایمان کا تو تعلق اس سے ہے. اور بتائیے کلام پاک میں کتنی جگہ یہ حکم آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پتا نہیں کتنی جگہ آیا، کہنا مانو اتباع کرو، کہنا مانو اتباع کرو. ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اتباع کرنے کو انہوں نے کیا کر دیا کہ اپنی شان کے خلاف سمجھ دیا. جیسے اگر شادی ہو رہی ہو اور اس کو کہیے کہ بھائی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق شادی کر لو، نہیں کرے گا. لاکھوں پیسہ خرچ کر کے شادی ہال بک کر رہے گا اور اسی میں شادی کرے گا، صرف اپنی ناک پوچھی رکھ دیتے، اور اس میں بے پردگی بھی ہوگی، سب گناہ ہوں گے، لیکن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں اس کو وہ معیوب لگتا ہے، اس کی شان میں بٹا لگتا ہے. اگر یہ حالت ہے دل کی، ایمان نہیں ہے. ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محبت سے پکڑے، چھوڑے نہیں، اس کے اوپر عمل کرتا رہے، اس کی ضرورت ہے. تو حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا قصہ ہمیں بیان کیا کلام پاک میں، اور یہ فرمایا دیکھو یونس علیہ السلام نے یہ کچھ نہیں کہا، کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھو اپنے کو قصوروار قرار دو. یہ جو ہے نا آج کل یہ ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آ جاتی تو آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، اور کیا کرتے ہیں کہ یعنی اس آیت کو بھی گناہی میں ساری عورتوں کو محلے کی بلائیں گی، عورتوں کو جمع کریں گی اور اس کا ویٹ کریں گی. تو عورتوں کو اس مقصد کے لیے گھر سے باہر نکل نہیں جائیں گے، نہ جمع ہونا جائے گا، اپنا اپنا کرو ویٹ، جمع ہو کس بات کا ویٹ کر رہے، یہ کس نے ساتھ میں جمع ہو کے ویٹ کر، بالکل غلط. اور پھر جب ویٹ کر بھی رہے ہو تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، تو تم کو تو تم تو اپنے کو قصوروار سمجھتے ہی نہیں ہو، تمہارے ویٹ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ویٹ اس وقت کام کا ہے جب ویٹ کرنے والا یہ سمجھے کہ یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، معاف کر دیجیے یا اللہ میں نے ظلم کیا، اور اپنے سارے ظلم کو چھوڑے اور تمام ظلموں سے توبہ کرے، تب کیا کرے گا؟ لیکن ظلم جو ہے وہ تو شریعت نے مقرر کر دیا، شریعت نے مقرر کر دیے حقوق، اگر حقوق ادا نہیں کرتے تو ظلم ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ تو دو باتیں ہیں، ایک تو گناہ کو حلال نہ سمجھو، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو عظمت دو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کو اس طرح سے بے پرواہی سے اس کو اڑاؤ نہیں، سنت پہ عمل کرنے کو مایوب نہ سمجھو. اگر تم نے سنت پہ عمل کرنے میں بندے کو مایوب سمجھ لیا، ایمان تھا. اسی طرح سے ایک اور چیز جس سے ایمان ختم ہو رہا ہے وہ ہے حیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو نصف ایمان فرمایا، نصف ایمان ختم ہو گیا تو کیا بچا؟ حضرت ڈاکٹر دلحی آخر نے تو مثال دی ہے کہ بھائی آپ کو ایک نوٹ دے کوئی 5000 روپے کا نوٹ، اور ایک طرف تو چھپا ہوا ہو اور دوسری طرف سادہ ہو، تو وہ نوٹ کسی کام کا ہے؟ حیا گئی، ایمان گیا. آج کل بے حیائی کا وہ دور دورہ ہے، وہ دور دورہ ہے، بے حیائی سے نامحرموں سے باتیں ہو رہی ہیں. آج کل تو ڈانس ہو رہا ہے، بےہودہ لباس نکالے جا چکے ہیں، کہ وہ مخلوط نشستیں ہو رہی ہیں، مخلوط حیا چلی گئی. حیا چلی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی حیا چلی جائے پھر وہ جو چاہے کرے, وہ ایمان سے نکل جائے. حیا تو حیا ہی تو ایمان کا سب سے بڑا تقاضا تو حیا ہے کہ کسی نامحرم اگر سامنے بھی پڑ جائے تو آنکھ نیچی ہو جائے. اب اس حکم کی کوئی پرواہ نہ کرے اور کہے نہیں اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. ہاں وہ تو بڑی بولڈ ہے, بولڈ ہے, بڑی اسمارٹ ہے, بڑی بولڈ ہے, نامحرموں سے باتیں کرتی ہے بہت اچھی طرح سے. یہ ہو گیا معیار. ایمان رہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے معیار کی الٹا کر کے رکھ دیا, ایمان بچا اس کا. تو ہم میں یہ کہنا ہوں کہ آج کل یہ حالات ہیں, اگر ہم جو باتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں, ایک ایک اپنے ایمان کو صحیح کرو, ایسی تمام چیزوں کو ترک کرو, چاہے وہ ظلم ہو, چاہے غیبت ہو, چاہے غصہ ہو, غصہ بھی حرام ہے, ذاتی گناہ ہو چاہے اجتماعی گناہ ہو, چھوڑنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اپنے کو قصوروار سمجھو. شوہر بیوی کو قصوروار بتائے یا بیوی شوہر کو قصوروار بتائے, دونوں جہالت میں, دونوں گمراہی میں. ارے دوسروں کو کیوں قصوروار بتاتے ہو؟ جب کوئی بات ہو جائے کہو یا اللہ میں ہی ظالم ہوں. کلام پاک نے سکھایا کیا ہے اپنے کو ظالم سمجھو. دوسروں کو جب بھی ظالم سمجھو گے نتیجہ تباہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عادت بدلتی نہیں, اور جب بھی بندہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا اور دل سے کہے گا لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین, آپ نے حدیث شریف سنی, کیسی بھی مشکل میں ہو وہ بندہ نکل جائے گا. اگر مومن ہوگا اور دل سے ہی سمجھے گا کہ میں ہی قصوروار ہوں, دوسروں کو قصوروار نہ ٹھہرائے گا. اپنے اپنے عقل کا جائزہ لے لیں, ہم کتنا, ہم تو دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, اپنا قصور تو کہیں نظر ہی نہیں آتا کسی کو. اور اس سب کی وجہ یہ کہ کبر ہے, اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں, عقل مند سمجھتے ہیں, اپنے کو بڑا عالم سمجھتے ہیں, جاننے والا سمجھتے ہیں, چاہے دنیاوی چاہے آخرت کا علم ہو, اپنے کو بڑا عزت والا سمجھتے ہیں, کوئی شان ہماری بٹائی نہ لگنے پائے, اور اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں. بات اس کی وجہ سے شاید دھندے ہوتے ہیں کہ اقرار کرنے میں جان نکل جاتی ہے, آر آتی ہے تو میں کیسے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لوں. اسی وجہ سے جتنے لوگ باطل فرقے والے ہیں, ہاں نام تو اسلام کا ہی لیتے ہیں, نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن ہیں غلط, ان کو صحیح بات بتائی دی جائے, جب چاہے قرآن سنا دو چاہے حدیث شریف سنا دو, وہ ہٹتے ہیں. کیونکہ ان کو ہٹنے سے آر آتی ہے, اور آر کی وجہ یہی کبر ہے. کبر والا کیسے ہٹے گا؟ کبر والا تو اپنی پرانی زندگی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی عجیب آیت کریمہ ہے کہ جس سے تم ہمیشہ مشکل سے نکل جاؤ. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو اور تم اپنے کو قصوروار سچ مچ سمجھو, دل سے سمجھو. پھر جیسے جب تم سمجھو گے تو کبر گیا. پھر ہر ایک کے سامنے تم بچھو گے, ہر ایک کے سامنے جھکو گے, ہر ایک کے سامنے تمہارا انداز بدل جائے گا. یہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.